जानबूझ के गिराया जा रहा है, बेतकल्लुफ उन पर सब्बो शितम किया जाता है। सही है और बिल्कुल सही है और ऐसा होना ही है, कोई नई चीज़ नहीं। कौन सा ज़माना ऐसा गुज़रा है जिसमें उलमा से अदावत नहीं हुई, इनकी इहानतें नहीं हुई। क्या इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को क़ैद नहीं किया गया? ये वो बुज़ुर्ग हैं कि इस वक्त उम्मत का एक निस्फ ऐसा है जो इनके इल्म के बदौलत दीन पे चल रहा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, तुर्की, इराक और दुनिया के कई सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के इल्म की बरकत से दुनिया आज सही दीन पे चल रही है। तो फरमाया एक दौर ऐसा भी गुजरा कि इन्हें भी कैद किया गया। इमाम मालिक को सख्त से सख्त नहीं मारा गया, हालांकि इमाम मालिक वो हैं जिन्हें अक्सर अल्लाह के नबी की ज्यारत हुआ करती थी। और एक मरतबा ज्यारत हुई और आपने अपने अल्लाह के नबी से पूछा कि मेरा जी चाहता है कि मैं मक्का में जाकर उमरा करके आऊँ, लेकिन इस ख्याल से मदीना से बाहर पाँव नहीं निकालता कहीं रास्ते में मौत ना आ जाए और मैं मदीना की मिट्टी से महरूम ना हो जाऊं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में इन्हें बताया 5 और पूछ लिया, या रसूलुल्लाह ये बताइए मेरी उम्र कितनी है? तो आपने यूं बताया 5। आंख खुली, हैरान हो गए कि अल्लाह के नबी ने 5 का इशारा किया। 5 साल बाकी हैं, 5 महीने बाकी हैं, 5 हफ्ते बाकी हैं, 5 दिन बाकी हैं, 5 घंटे, 5 घड़ियाँ बाकी हैं, परेशान से हो गए। उस वक्त ख्वाब के माहिर इमाम सेरीन रहमतुल्लाह अलैह थे, उनके पास अपने शगिर्द को भेजा, जाओ उनसे ख्वाब की ताबीर लेके आओ, लेकिन मेरा नाम न बताना। बड़े लोग थे, हम जैसे अपनी कमज़ोरियाँ छुपाते हैं वो अपनी खूबियाँ छुपाया करते थे, इसलिए कि अल्लाह के नबी का ख्वाब में आना बहुत बड़ी बात थी। तो अपना तस्करा फरमाया, मेरा तस्करा ना करना, बस ख्वाब की ताबीर लेके आओ। जब वो ख्वाब सुनाई तो उन्होंने पूछा कहाँ से आए हो? का मदीना मुनव्वरा से। कहा ख्वाब किसको ख्वाब आई है? का नाम बताने से मना किया। कहा अगर मदीना से आए हो तो मदीना में इमाम मालिक से बड़ा आलिम कोई नहीं, लगता है ख्वाब उन्हीं की है, इसलिए कि ख्वाब थी ही ऐसी, आम आदमी की थी नहीं। और ताबीर बताई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि 5 चीज़ों का इल्म सिवाय अल्लाह के और किसी के पास नहीं है। इन्नल्लाह इंदा इल्मुस्सा व युनज्जिलुल गैथ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ ان 5 چیزوں کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کے پاس نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے خواب میں بتایا کہ وہ 5 چیزیں ہیں جن کا علم صرف اللہ جانتا ہے۔ تو اتنے بڑے آدمی تھے لیکن دنیا نے ان کی بھی نہ قدری کی، ان کوئی برا بھلا کہا، وقت کے ظالموں نے انہیں بھی بڑی سخت سے سخت سزا دی۔ تو اس سوال کا جواب کہ آج جان بوجھ کے علماء کی اہانتیں ہوتی ہیں اور بے تکلف ان پر سب و شتم اور گالیوں کا سلسلہ ہوتا ہے، تو حضرت اس کا جواب دے رہے۔
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر کیا کیا نہیں گزرا؟
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، استقامت کے ایسے پہاڑ تھے، اللہ اکبر، ایسے پہاڑ تھے۔ ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیوں نے ابا سے کہا، امام شافعی سے، کہ ابا جان، اچھا اس زمانے میں مسلمانوں میں یہ بہت عام تھا کہ اپنے گھروں میں علماء کو، صلحاء کو بلایا کرتے اور پھر اپنے بچوں کے ذریعے ان کی خدمت کرایا کرتے تاکہ ان کے دلوں میں علم کی، علماء کی، صلحاء کی عظمت دلوں میں بیٹھ جائے۔ جیسے ہم آج اپنے گھر میں فلاں صاحب کو بلا لیا، فلاں ڈاکٹر، انجینئر اور فلاں عہدیدار اور فلاں سیاسی اور فلاں کو بلا لیا، ہاں، اور تو اولاد دیکھتی ہے کہ ابا جان کس کا استقبال کر رہے ہیں اور ہمارے گھر میں کس کی آؤ بھگت ہوتی ہے اور ہمارے بھاؤں میں کس کے زیادہ چرچے ہوتے ہیں، تو اولاد بھی پھر ویسی بننے کی کوشش کرتی ہے۔ تو اس زمانے میں مسلمان علماء صلحاء کو بڑی عزت کے ساتھ اپنے گھروں میں بلاتے۔ تو بیٹیوں نے کہا، ابا جان بہت عرصہ ہوا ہمارے گھر میں کوئی اللہ کا نیک بزرگ نہیں آیا، ہمیں خدمت کا موقع ہی نہیں مل رہا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میرے ایک شاگرد ہیں ان کا نام احمد ہے, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, حدیث کی کتابیں بھی انہوں نے مرتب کی ہیں, تو ہیں تو میرے شاگرد لیکن اللہ نے انہیں بہت بڑا مرتبہ دیا ہے, انہیں بلاتے ہیں. انہیں بلایا گیا, بچیاں بڑی خوش باوضو ہو کر کھانا تیار کر رہی اور بہت ہی ذکر کے ساتھ تلاوت کرتے کرتے ہمارے گھر میں اللہ کا نیک بندہ عالم ربانی تشریف لایا ہے اور ہمیں آج ان کی خدمت کا موقع مل رہا ہے. اللہ کی شان, جب کھانا پیش کیا اور بچیوں نے یہ کیا کہ وہاں پانی کا لوٹا بھی رکھ دیا اور کھانا پیش کی ضرورت کے لیے کہ رات کو مہمان اٹھیں تو ان کو پانی کو استعمال کر سکیں, تو جب کھانا پیش کیا تو اللہ کی شان جب واپس برتن آئے تو بچیاں حیران رہ گئیں. اللہ کے نیک بندے رات کو ہلکا پیٹ رہتے ہیں تاکہ رات کو ان کے لیے اٹھنا آسان ہو, تھوڑا کھاتے ہیں ہلکا پیٹ رہتے ہیں, رات کو اٹھنا آسان ہو. لیکن وہ دیکھ کے حیران رہ گئیں کہ کھانا بالکل صاف خوب کھایا انہوں نے لیکن خاموش رہیں. صبح ہوئی, ابا مہمان کے ساتھ مسجد میں لے گئے جماعت کے لیے, بچیاں پھر کمرے میں گئیں کہ وضو خانہ وضو کے لیے پانی اب چاہیے ہوگا, تہجد پڑا ہو گئی پانی کی ضرورت ہوگی اور نیا پانی برتنوں میں ڈال دیں. لیکن اندر جا کر حیران رہ گئے کہ وضو کا پانی جیسے رات کو رکھا تھا ویسے پڑا رہا. اب ابا واپس آئے, بچیاں تو گھبرا گئیں, کہنے لگے ابا آپ تو بڑی تعریف کر رہے تھے, فلاں بزرگ ہیں, اللہ والے ہیں, عالم ربانی ہیں اور بہت بڑے علامہ ہیں اور بہت بڑے اللہ کے نیک بندے ہیں, اور ہم نے تو رات کو دیکھا کھانا بھی خوب کھایا اور رات کو تہجد بھی انہوں نے نہیں پڑھے, اس لیے کہ اس زمانے میں تو عام مسلمان بھی تہجد کا اہتمام کرتے تھے. تو بڑی حیران ہو گئے. اب تھے تو وہ ان کے شاگرد, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کمرے میں گئے اور احمد سے کہا, احمد امام حنبل سے, کہ بھائی یہ میری بچیاں یوں کہہ رہی ہیں. تو وہ کہنے لگے, حضرت آپ استاد ہیں میرے اور میرے بڑے بھی ہیں, آپ کو بتانے میں حرج نہیں ہے, ورنہ یہ میرے اللہ کے درمیان راز تھا, آپ پوچھ رہے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ دعائیں ہی دیں گے. ہوا یوں کہ رات کو میں قرآن کھول کے بیٹھا اور قرآن کی ایک آیت, یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین, اس میں غور کرتا رہا اور رات بھر اسی قرآن کے تدبر میں گزری اور 100 مسائل میں نے اس آیت سے نکالے, تو مجھے تو وضو کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. الحمدللہ آپ کے گھر کا کھانا اتنا مبارک اور برکت والا تھا کہ رات بھر بشاشت رہی اور طبیعت کے اندر تازگی رہی, رات بھر عبادت میں مسرور رہا, اس لیے میں نے وضو کی مجھے ضرورت ہی نہ پڑی. ایسے بڑے لوگ ہاں, لیکن ازمائش کیسی, اللہ, وقت کے ظالم بادشاہ نے ایسے کوڑے مارے, اگر ایک کوڑا ہاتھی بھی مارا جاتا وہ بھی برداشت نہ کرتی. اور وقت کے ظالم کے سامنے کلمہ حق کہا تھا, کیا وہ کہتا تھا قرآن مخلوق ہے اور ساری دنیا اس پر آمادہ ہونے لگی, تو امام احمد بن حنبل نے نبوت کی وراثت کا حق ادا کیا اور اللہ کی دین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے. پتہ ہے ظالم ظلم بھی ڈھائے گا اور زیادتی بھی کرے گا, لیکن حق بات کہی, قرآن مخلوق نہیں ہے, قرآن کو اللہ کے اندر سے نکلا ہے, قرآن تو اندر اللہ کے اندر سے نکلا ہے, اس پر بہت بڑی سزا اور بہت بڑی ازمائش سے گزرنا پڑا. تو ہر زمانے میں دین والے اور اللہ کے نیک بندوں پر ازمائشیں آئی ہیں. ہاں,
غرض کسی جلیل قدر عالم کو لے لیجئے, وہ نا اہلوں کی اذیت و تکلیف کا شکار رہا ہوگا.
کسی بھی جلیل قدر عالم کو دیکھیے, بیوقوف لوگ ہمیشہ ان کو ستاتے ہیں, حاسد بھی ہوتے ہیں, شریر بھی ہوتے ہیں, پروپیگنڈا کرنے والے بھی ہوتے ہیں, بہت سارے بد نصیب ہر زمانے میں ہوتے ہیں.
حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے تو قاعدہ ہی ارشاد فرما دیا, والجاہلون لأہل العلم اعداء.
ہاں, حضرت علی فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جاہل تو اہل علم کے دشمن ہی ہوا کرتے ہیں.
نیز آئندہ کو اس میں اضافہ ہونا بھی ضروری ہے اور ہو کر رہے گا,
اور جو وقت آگے قیامت کے قریب ہے اس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا, اس طبقے کو اور ملامت کی جائے گی, اور برا بھلا کہا جائے گا.
اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں اس چیز کو شمار کیا ہے, اور جتنے علامات قیامت حدیثوں میں وارد ہوئے ہیں وہ تقریباً سبھی پائے جا رہے ہیں, اور جن کا ابھی وقت نہیں آیا وہ عنقریب آ رہے ہیں کہ ان کے آثار شروع ہو گئے ہیں. اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ یہ چیز نہ پائی جائے, بلکہ جو کچھ پیش آ رہا ہے اور آتا جا رہا ہے وہ اس کے مقابلے میں جو عنقریب پیش آنے والا ہے کچھ بھی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک زمانہ آنے والا ہے جس میں علماء کو کتوں کی طرح قتل کیا جائے گا. کاش
آپ کی کراچی کی زمین اس پہ گواہ ہے. ہاں پچھلے سالوں میں کتنے بڑے بڑے علماء شہید ہوئے, کتنے بڑے بڑے علماء جن کا نہ کسی تنظیم سے تعلق نہ کسی فرقی پرس علاقوں سے کوئی تعلق, ایک قصور تھا ان کا, مسلمانوں کی وہ خدمت کر رہے تھے اور مسلمانوں کے دلوں میں ان کے لیے جگہ تھی اور مسلمانوں کے دلوں میں ان کا احترام تھا اور مسلمانوں کے دلوں میں ان کی مقبولیت تھی اور لوگ ان کی بات احترام سے عزت سے سنا کرتے تھے. یہ ان کا قصور تھا. آپ کے کراچی میں کتنے بڑے بڑے علماء شہید ہوں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں, ہم بھی جا رہے تھے 2001 میں جب بہت سارے علماء شہید ہو رہے تھے, تو جس گاڑی میں ہم تھے تو ہم پر فائرنگ ہوئی اور 5 آدمی ہمارے ساتھ شہید ہو گئے, ہم بھی زخمی ہوئے, 6 مہینے ہسپتال میں داخل ہوئے, اب بھی اس کی چوٹ کی زبردست نشانی, یہ پورا آپریشن ہے اور یہاں سے گولی نکلی ہوئی, یہ پھٹا ہوا ہے پورا, اور ریڑھ کی ہڈی کے پاس گولی لگی, وہاں سوئی کا نشان ہے. جہاں جاتا ہے انسان چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن جہاں سے نکلتے ہیں وہ پورا پھٹا ہوا, یہ پورا پھٹا ہوا, یہ پورا آپریشن ہے. لیکن اللہ نے بچانا تھا اور آپ حضرات کی زیارت کرنی تھی, ہاں تو اللہ میاں نے بچایا ہے, ورنہ یہاں جو ریڑھ کی ہڈی, یہاں سے جو گولی نکلی ہے یہ پورا پھٹا ہوا ہے, کھڈا ہے یہاں پر, یہاں ایک رگ جاتی ہے, یہ پوری ٹانگ کو سنبھالتی ہے, اللہ نے وہ بچایا. ریڑھ کی ہڈی سے بالکل سوئی کا فرق ہے, اگر ریڑھ کی ہڈی پہ جاتی آدمی معذور ہو جاتا. اللہ کی شان اندر پوری گھومی گولی, لیکن جو کھانے کی آنت ہے وہ بہت بڑی اللہ نے بنائی ہے, اتنی کٹی ہے وہ, اتنی کٹی ہے, لیکن اتنی اور بھی کٹ جائے تب بھی اس میں نقصان نہیں آتا, اللہ نے وہ ایسی بنائی ہے. تو اس زمانے میں جہاں جب اس کراچی کے اندر علماء کا خون بہت سستا ہو چکا تھا, ٹھیک ہے نا, اور بڑے بڑے علماء شہید, اور میری آنکھوں کے سامنے 5 آدمی 5 علماء ہمارے ساتھ شہید ہوئے, ٹھیک ہے نا, اور کون تھا ٹھیک ہے نا, بہرحال جو بھی تھا وہ اہل علم کا اور دین کا اور اسلام کا دشمن تھا, تو اس نے 3.5 منٹ گولی چلی, 3.5 آگے پیچھے دائیں بائیں سے, ان کے خیال میں تو ساری ختم ہو گئے. ٹھیک ہے, میرے پاس یہاں کتاب پڑی تھی, اس کتاب کے اندر سے بھی گولی گئی, شاید یہ گاڑی کوئی حصہ ایسا ہو جہاں گولی نہ گزری ہوئی ہو. لیکن بھائی زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا, زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, جتنے سانس لکھے ہیں کوئی ختم نہیں کر سکتا, ہاں کوئی نہیں ختم کر سکتا, تو جینا تو اللہ کے اختیار میں ہے, پھر ڈرنا کس چیز کا, پھر خوف کس چیز کا. ہاں تو یہ کراچی کی زمین بھی گواہ ہے, یہاں کتنے علماء کا خون بلا وجہ بہایا گیا اور کتنوں کو شہید کیا گیا, ہاں اور کس طریقے سے کراچی کی زمین کو علماء کے خون سے رنگین کیا گیا. پچھلے دنوں میں بہت مسائل تھے, تو بہرحال یہ ہر دور میں آ گیا. بار بار پرچی آپ لوگ یاد ہے نا, آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں, اپنے بارے میں کچھ بتائیں, تھوڑا سا میں نے آج بتا دیا. ہاں
کاش اس وقت علماء بتکلف بے وقوف بن جائیں, یعنی ان روشن دماغوں کے کاموں میں دخل نہ دیں اور نہ ہی ان کی اصلاح کی فکر کریں. ایک حدیث میں وارد ہے کہ ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے کہ علماء کو موت سرخ سونے سے زیادہ محبوب ہوگی,
یعنی اتنا انہیں پریشان کیا جائے گا ہاں کہ وہ موت کو پسند کریں گے جینے سے زیادہ, اس قدر ان کے لیے ایزا اور تکلیف کا باعث بنے گی دنیا.
حدیث میں آیا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اس میں عالم کا اتباع نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی بردبار آدمی سے حیا کی جائے گی,
نہ ہی حلیم آدمی سے حیا کی جائے گی اور نہ ہی علماء کی بات مانی جائے گی. ایک دور ایسا آئے گا, کون سا دور ہوگا, اس سے اور بدتر کیا دور ہوگا,
اور نہ اس میں بڑے کی تعظیم ہوگی,
نہ بڑوں کی عزت اور تعظیم رہے گی,
اور نہ چھوٹے پر شفقت ہوگی,
نہ چھوٹوں پہ شفقت ہوگی. ہم گھروں کا حال دیکھتے ہیں, بوڑھا پڑا ہوا ہے, اولادیں جوان ہیں, ہاں 5-5 6-6 اولادیں ہیں, کوئی نہیں پوچھتے, ہاں اور جا کے جناح میں ڈال دیا, خان میں ڈال دیا, پیسے دیتے رہتے لیکن خدمت کا موقع نہیں.
دنیا کے حاصل کرنے پر ایک دوسرے کا قتل و قتال ہوگا,
ہو رہا ہے دنیا کے خاطر ایک دوسرے کو قتل کرنا عام ہے,
جائز کو جائز نہ سمجھیں گے, ناجائز کو ناجائز نہ سمجھیں گے,
جائز کو جائز نہیں سمجھیں گے, ناجائز کو ناجائز نہیں سمجھیں گے. جائز ناجائز ہو جائے گا، ناجائز جائز ہو جائے گا.
نیک لوگ چھپتے پھریں گے،
نیک لوگ چھپتے پھریں گے. ہاں کیا ہوتا ہے اسکولوں میں؟ ہاں نیک بچہ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا حال ہوتا ہے؟ وہ بےچارا چھپتا پھرتا، میرا مذاق نہ اڑائے، میری ٹوپی کا، میری داڑھی کا کہیں مذاق نہ اڑائے. ٹیچر ہی بدنصیب آتا ہے، اس پہ طنز کرتا ہے، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، اس کو نشانہ بناتا رہتا ہے، اس کو اور کوئی نظر نہیں آتا. بجائے اس کی عزت کرنے کے، احترام کرنے کے، اسے اور رسوا کیا جاتا ہے.
اس زمانے کے آدمی بدترین خلائق ہوں گے، حق تعالی شان و قیامت میں ان کی طرف ذرا بھی توجہ نہ فرمائیں گے. ایک حدیث میں آیا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اس میں سچا مومن ایسا چھپتا پھرے گا جیسا کہ تم میں منافق چھپتا ہے.
ایک دور تھا منافق چھپتے پھرتے، ٹھیک ہے نا، اور ایک دور ایسا آئے گا کہ منافقوں کی ٹھاٹ ہوگی اور ایمان والا بیچارہ کمزور ہوگا، وہ چھپتا پھرے گا. جو جتنا منافق ہوگا اس کی اتنی ٹھاٹ ہوگی، دائیں بائیں آگے پیچھے کیا کچھ ہوتا ہے.
ایک حدیث میں ہے کہ اگر مومن گوہ کے سوراخ میں داخل ہو جائے تو حق تعالی شانو وہاں بھی اس کے لیے کسی منافق یا اس شخص کو مسلط فرما دیں گے جو اس کو تکلیف پہنچائے. اس لیے اہل اللہ کی اہانت، دینداروں پر گالی گلوچ، سب بھی کچھ ہو کر رہے گا، اور جتنا کچھ ہو رہا ہے اس سے زیادہ ہوگا. نیز علماء یا بزرگان دین، دیندار یا متقیوں کا کیا ذکر ہے جب آج کل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھی علی الاعلان گالیاں دی جاتی ہیں؟
ہاں علماء کیا چیز ہے، اس سے آگے کی بات، صحابہ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، ان کی توہین کی جاتی، ان پر گندی زبان استعمال کی جاتی ہے. حضرت ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت حسن ہیں، حسین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
بعض لوگوں کا تو مستقل کام ہمیشہ سے یہی ہے، لیکن اب تو روشن دماغ سنیوں کی طرف سے ہو رہا ہے. جس صحابی کی شان میں جو چاہا کہہ مارا، جو دل میں آیا لکھ ڈالا، نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ روکنے والا. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو میرے صحابہ کو گالیاں دے اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام انسانوں کی لعنت ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ میں ایسے زمانے کو نہ پاؤں، یا صحابہ کو خطاب فرمایا کہ تم لوگ ایسے زمانے کو نہ پاؤ جس میں عالم کا اتباع نہ کیا جائے، بربار آدمی سے حیا نہ کی جائے. اس زمانے کے لوگوں کے دل کفار جیسے ہوں گے.
اللہ حفاظت فرمائے. جب علماء کی قدر نہ ہو اور حلیم لوگوں سے حیا نہ کیا جائے تو دل کفر کی طرح ہو جائیں گے، سخت.
اور زبان عرب جیسی فصیح،
زبان بہت تیز ہے، بولتا ہے تو آدمی حیران ہو جاتا ہے، زبان کا بہت تیز، سب کو خاموش کرا دے، لیکن دل پتھر زیادہ سخت.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اس میں دین پر جمنے والا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں آگ کی چنگاری پکڑنے والا.
چنگاری ہاتھ میں لینا آسان نہیں ہے، ایک وقت آئے گا پورے دین پہ چلنا ایسا مشکل ہو جائے گا، صحیح دین پہ چلنا ایسا مشکل ہو جائے گا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت سے یہ بھی شمار کرایا کہ خاندان میں حقیقی مومن بکری کے بچے سے زیادہ ذلیل اور ناقابل توجہ.
خاندان میں کوئی صحیح ایمان والا ہو جائے اسے کیا حال ہوتا ہے، اسی کوئی عزت نہیں ہوتی. تم تو ادھر بھی نہیں آتے، تم تو ادھر بھی نہیں آتے، تم تو وہ بھی نہیں کرتے، تم تو وہ بھی نہیں کرتے، تم وہ بھی نہیں کرتے، تم وہ بھی نہیں کرتے. کیوں، قصور کیا ہے؟ وہ صحیح دین پہ چلنا چاہتا ہے، اس کی کوئی عزت نہیں، اسے کوئی خیال نہیں، اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں.
علامات قیامت میں یہ بھی وارد ہے کہ فاسق لوگ خاندان کے سردار سمجھے جائیں گے اور کمینے لوگ قوم کے ذمہ دار ہوں گے.
کمینے قوم کے لیڈر.
اور اس وجہ سے آدمی کا اعزاز کیا جائے گا کہ اس کے شر اور نقصان سے محفوظ رہ سکے.
استقبال اس لیے ہوگا کہ اس کے شر سے بچا جائے. دل میں گالیاں دے رہا ہوگا، سامنے استقبال کر رہا ہوں.
نیز یہ بھی علامات قیامت میں ہیں کہ گانے والیوں کی کثرت ہو جائے گی اور باجوں کا زور ہوگا, شراب کثرت سے پی جائے گی. اور
باجوں کا زور ہوگا, گانے والی کثرت سے ہوں گی اور شراب خوب پی جائے گی. کوئی ایسا ہے جو نہیں رہ گئی؟ سبھی پوری ہیں. اب تو ہمارے تعلیمی اداروں میں ایسا ٹیلنٹ تیار کیا جاتا ہے, تیار بھی کیا جاتا ہے, تلاش بھی کیا جاتا ہے.
اور امت کے اسلاف کو برا بھلا کہا جائے گا. ایک حدیث میں آیا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں کوئی دیندار اپنے دین کو سالم نہیں رکھ سکتا, مگر یہ کہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر اور ایک سوراخ سے دوسرے سوراخ میں جا کر چھپے, جیسے کہ لومڑی اپنے بچوں کو لیے پھرتی ہے. اور یہ وہ زمانہ ہوگا جس میں حلال روزی مشکل بن جائے گی اور اللہ کی معصیت کے بغیر روزی حاصل ہونا دشوار ہو جائے گی. نیز
علام اب بھی اس جیسے حالات آ رہے ہیں. بازار میں حلال کمانا مشکل ہے, حرام کمانا آسان ہے. کہیں دفتروں میں جائیں, حرام طریقے سے کام کرنا آسان ہے, حلال طریقے سے کرنا مشکل ہے. صحیح راستہ مشکل ہو گیا, غلط راستہ آسان ہو گیا.
نیز علامات قیامت میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ عام کساد بازاری ہوگی اور زنا کی اولاد کی کثرت ہوگی, غیبت پھیل جائے گی, مالداروں کی عظمت کی جائے گی, ناجائز کاموں کے کرنے والوں کا غلبہ ہوگا, تعمیرات کی کثرت ہوگی, نحس نیز فحش گوئی بدخلقی.
کون سی چیز رہ گئی؟ فحش گوئی, یعنی اسکول کے بچے باہر نکلے مزاق کیا ایسی گندی بات سے, بات شروع کی گندی بات سے, میسج کیا گندا, جواب دیا گندا, یعنی مزاق مزاق میں گالی, مزاق مزاق میں بے حیائی کی بات.
پڑوسیوں کے ساتھ برا برتاؤ, اور یہ بھی علامت قیامت میں ہے.
پڑوسیوں کے ساتھ برا برتاؤ, جو جتنا میرے زیادہ قریب ہوگا اتنا زیادہ پریشان ہوگا. یہ انسان ہے کیا ہے؟ سانپ بچھو ہے؟ سانپ بچھو ہے؟ انسان تو وہ ہوتا ہے جو جتنا زیادہ قریب ہو اتنا اس کو راحت ملے, جو جتنا اس سے زیادہ قریب ہے اتنا تکلیف میں ہوتا ہے. سانپ بچھو ہے.
اچانک موت کی کثرت ہونے لگی,
اچانک موتوں کی کثرت ہو جائے گی. سویا صبح کوئی نہیں اٹھا, نام آ گیا, ہارٹ اٹیک ہو گیا, دل کی رگ بند ہو گئی, برین ہیمریج ہو گیا اچانک.
غرض احادیث میں قیامت کی علامات بہت کثرت سے وارد ہوئی ہیں, علماء نے ان کو مستقل کتابوں میں جمع فرمایا ہے, ان کا اکثر و بیشتر حصہ پایا جا رہا ہے, تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ علامت نہ پائی جائے اور جتنی کمی باقی ہے وہ پوری نہ ہو جائے. وہ یقیناً پوری ہوگی اور ضرور ہوگی. صرف علماء ہی نہیں بلکہ ہر دین دار کا یہی حشر ہونے والا ہے. دین پر عمل کرنا جیسا کہ ابھی گزرا, ہاتھ میں چنگاری لینے سے زیادہ مشکل ہو جائے گا. ایک حدیث,
بعض بچے بےچارے جب یہاں سے دیندار بن کے بن جاتے ہیں, ہاں, تو آسان نہیں ہوتا ان کے لیے خاندان میں, گھر میں, ہاں, آسان نہیں ہوتا. لیکن گھبرائیں نہیں, انشاءاللہ. اب مرد لوگ ہیں, ماشاءاللہ مرد ہیں, نوجوان ہیں, باہمت ہیں, ہاں.
ایک حدیث میں وارد ہے کہ قیامت کی علامات سے یہ بھی ہے کہ سچے آدمیوں کو جھٹلایا جائے گا.
سچا جھوٹا ہو جائے گا, جھوٹا سچا ہو جائے گا.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم لوگوں کا اس وقت کیا حال ہوگا جب نوجوان فاسق بن جائیں گے, عورتیں سرکش ہو جائیں گی.
اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ ہاں, کیف بیکم, اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ اذا فسق فطیانکم وطغى نساؤکم, تمہارے نوجوان فاسق فاجر ہو جائیں گے اور تمہاری عورتیں شرم و حیا کی ساری حدیں پھلانگ جائیں گی. جو سن رہے تھے ان کے تو وہم و گمان بھی تھا کہ مسلمانوں کے بچے بھی ایسے ہو جائیں گے اور مسلمان معاشرے کے اندر عورتیں اس حد تک چلی جائیں گی. کہنے لگے, یا رسول اللہ, ان ذلک لکان یا رسول اللہ, ایسا بھی ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا, نعم اشد منہ, معاملہ اس سے بھی سنگین ہوگا. آگے
آپ نے ارشاد فرمایا, اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیک کاموں کا حکم کرنا چھوڑ دو گے, اور بری باتوں سے روکنا چھوڑ دو گے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہو جائے گا؟
ایسا بھی ہوگا مسلمانوں میں کہ نیکی کی بات نہیں کریں گے اور برائی سے نہیں روکیں گے؟ ایسا بھی مسلمان کرے گا؟ اس لیے کہ وہ مخلوق تو سمجھ نہیں سکتی نا کہ ایسی مخلوق بھی آئے گی مسلمانوں میں. اللہ کے نبی نے فرمایا نام اشد منو, معاملہ اس سے بھی سنگین ہوگا
اور اس سے بھی زیادہ سخت ہوا. پھر آپ نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم بری چیزوں کے کرنے کا حکم کرو گے,
برائی کی طرف بلاؤ گے, پیلے سگریٹ پیلے سگریٹ پیلے, ہاں اچرس کا ایک ذرا سوٹا تو بھی لے لے تو بھی لے لے تو بھی لے لے, ہاں فیز ایٹ میں جا رہا ہوں وہاں دیکھنے کے لیے تم بھی ساتھ چلو تم بھی ساتھ چلو, ہاں یعنی برائی کی طرف بلانے والے بہت اور نیکی سے روک لیں گے. یار چھوڑ نماز, ہاں یار تو بڑا دیندار آ گیا بڑا نیک بن گیا, کل تو میری طرح تھا. تو یوں اس انداز سے اس کی حوصلہ شکنی کی جائے گی. یہ دیکھو پگڑی پہنی, ابھی پگڑی پہن لی, اس کو دیکھو ذرا پگڑی پہن لی, ہاں حوصلہ افزائی نہیں طنز.
اور اچھے کاموں کے کرنے سے منع کرنے لگو گے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہوگا؟
ایسا بھی ہوگا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا بے شک ہوگا اور اس سے بھی سخت ہوگا,
اس سے بھی سنگین ہوگا, اور جو بہت خطرے کی چیز ہے جس پر ایمان چلا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا بھی ہوگا. وہ تیسری چیز, چوتھی چیز,
پھر آپ نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب نیک کاموں کو برا سمجھنے لگو گے اور ناجائز چیزوں کو اچھا سمجھنے لگو گے؟
جب تمہاری نظروں میں برائی اچھائی بن جائے گی اور اچھائی برائی بن جائے گی. یہ بہت سنگین صورتحال ہے, اس لیے کہ جب برائی اچھائی بن گئی, اب جو منع کر رہا ہے وہ بیوقوف, جو روک رہا ہے وہ دقیانوس, جو روک رہا ہے وہ انتہا پسند, جو روک رہا ہے وہ ترقی کا دشمن, جو روک رہا ہے وہ زمانے کے حالات سے بےخبر. اس لیے کہ ان کے نظر میں تو برائی اچھائی ہے. یہ جو صورت حال ہے یہاں جا کر پھر آدمی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. جب تک آدمی کو برائی سمجھ کے کر رہا ہے, برائی کو برائی سمجھ کر رہا ہے, گناہ کو گناہ سمجھ کر رہا ہے, غلط کو غلط کا سمجھ کر رہا ہے, توبہ کی توفیق کی امید ہے, توبہ مل جائے گی, توبہ کر لے گا. لیکن جب اس کی نظر میں برائی نہیں ہے وہ تو اچھائی ہو گئی. تو آج مسلمان معاشرے میں ایسے نام نہاد اسکالر موجود ہیں جو مسلمانوں کو گناہوں میں رکھ کر چاہتے ہیں کہ تم گناہ نہیں کر رہے, مسلمانوں کو گناہوں میں مبتلا کر کے ان کی طرف سے سرٹیفکیٹ بھی مل رہا ہے کہ تم گناہ نہیں کر رہے, تاکہ یہ ان کا ایمان ہی چلا جائے, تاکہ ان کا ایمان ہی چلا جائے. دین کی ایسی تشریح کر دو, دین کو ایسا انداز پیش کر دو, گناہ بھی کرتا رہے اور ان کی حوصلہ افزائی کر دو کہ نہیں یہ گناہ ہے ہی نہیں. پڑھو
آخر کے دو جملوں میں یہ فرق ہے کہ کسی برے کام کو کرنا الگ چیز ہے اور اس کو اس برے کام کو اچھا سمجھنا علیحدہ چیز ہے. شریعت کی نگاہ میں کسی برے کام کو کرنا اتنا سخت نہیں جتنا اس کو اچھا سمجھنا سخت ہے.
ہاں کسی برائی کا کرنا اتنی خطرے کی بات نہیں جتنا برائی کو اچھا سمجھنا خطرے کی بات. ایک آدمی بولتا ہے نماز نہیں پڑھی اس نے, وہ کہتا ہے غلط ہوا نا بھائی, بے نمازی غلط آدمی ہوتا ہے. لیکن ایک کہتا ہے نماز اسلام میں ہے ہی نہیں, خطرے کی بات ہے نا. ہاں ایک آدمی شراب پی رہا ہے سمجھنا غلط کیا, اور ایک آدمی کہتا نہیں اس زمانے کی شراب گندگی سے بنتی تھی اب تو بڑی اچھی اچھی چیزوں سے بنتی ہے. ہاں ایک آدمی خنزیر کھاتا ہے کہتا ہے اس زمانے کے اندر تو خنزیر گندگی کھایا کرتے تھے اب تو بڑے اچھے اچھے فارم ہاؤس میں فارموں میں ان کو پالا جاتا ہے. ہاں اس زمانے میں سلوار ٹخنوں سے اوپر اس لیے کہی جاتی تھی کہ نیچے مٹی ہوتی تھی, اب تو بڑا اچھا ٹائل لگا ہوتا ہے, بڑا اچھا ماربل لگا ہوتا ہے, اب تھوڑی رکھنے کی ضرورت اوپر. ہاں تو سارے دین کی چھٹی کرا رہے ہیں.
اس میں عقیدے کی خرابی ہے, اور عقیدے کی خرابی عمل کی خرابی سے ہمیشہ زیادہ سخت ہوتی ہے. آدمی کتنا ہی بڑے سے بڑا گناہ کرنے لگے وہ کفر نہیں ہے, لیکن اسلام کی کسی معمولی سے معمولی چیز کے جس کا ضروریات دین میں سے ہونا ثابت ہو چکا ہو,
اس کو بڑے سے بڑا گناہ کرے گا کفر میں نہیں جائے گا. ہاں, لیکن کسی چیز کا انکار کر دے, کسی صحیح کو غلط کہہ دے, غلط ہی سمجھے یا غلط کو صحیح سمجھے, یہ آدمی کو مسلمان نہیں رہنے دیتا. تو آج کتنے گناہ مسلمانوں میں ایسے ہیں, مسلمانوں کا ذہن بنا دیا گیا یہ غلط ہی نہیں ہے.
جب یہ علامات اکثر پائی جا رہی ہیں,
بھائی کیا ضرورت ہے مرد عورت سے پردہ کرنے کی؟ بیت اللہ میں تو ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. دیکھو بے دینوں کو کیا ضرورت ہے مرد عورت کو الگ کرنے کی؟ بیت اللہ میں تو اکٹھی ہوتے ہیں. فلسفہ دیکھیے ذرا, لوجک دیکھیے.
جب یہ علامات اکثر پائی جا رہی ہیں, ایسے حالات میں اگر دینیات کو یا علم و علماء کو برا بھلا کہا جائے یا برا سمجھا جائے تو کیا بعید ہے, اور اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے فرمایا کہ تم لوگ آج کل ایسے زمانے میں ہو کہ علماء کی کثرت ہے اور قاریوں کی کمی ہے. قرآن پاک کی حدود کی رعایت بہت زیادہ ہے, حروف کی رعایت اتنی نہیں ہے. سوال کرنے والے کم ہیں, عطا کرنے والے کثرت سے ہیں, نمازیں لمبی لمبی پڑھتے ہیں اور واعظ و تقریر مختصر مختصر کہتے ہیں, اپنے اعمال کو اپنی خواہشات پر مقدم کرتے ہیں, لیکن عنقریب ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں علماء کی کمی ہوگی اور قراء کی کثرت ہوگی. قرآن کے الفاظ کا اہتمام زیادہ ہوگا, اس کے احکامات کی رعایت بہت کم ہوگی, سوال کرنے والے بہت ہو جائیں گے اور عطا کرنے والے کم ہوں گے.
مانگنے والے زیادہ, دینے والے تھوڑے.
خطبے اور تقریریں لمبی لمبی ہوں گی, نمازیں مختصر ہو جائیں گی, خواہشات اعمال پر مقدم ہو جائیں گی. غرض یہ سب چیزیں ہوں گی اور ہوتی جا رہی ہیں. اس سب کے علاوہ قانون الہی کا مقتضا بھی ہے کہ علماء ہوں یا مشائخ مشاہیر کے لیے سب و شتم بھی ایک قدیمی معمول ہے. کوئی زمانہ بھی اس سے خالی نہیں گزرا نہ گزرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح حدیث میں وارد ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہی عادت ہے کہ دنیا کی کسی چیز کو بلند کرتے ہیں اس کو پست بھی کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ تمام عالم پر غور کر لو, گزرے ہوئے زمانوں کو دیکھو اور زمانہ حال کو جانچو. جس شخص کی شہرت جس نو کی
کہاں سے پڑھا, کہاں پڑھا,
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تین شخص ایسے ہیں جن کو منافق کے سوا کوئی شخص ہلکا اور ذلیل نہیں سمجھ سکتا.
یعنی جس کے دل میں نفاق ہوگا وہی تین شخصوں کو ہلکا اور معمولی سمجھے گا.
ایک وہ شخص جو اسلام کی حالت میں بوڑھا ہو گیا ہو,
جس نے ساری زندگی اسلام پہ عمل کیا اور اسی اہل میں وہ بوڑھا ہو گیا, اس کو ہلکا اور معمولی وہی سمجھے گا جس کے دل میں نفاق ہے.
دوسرا اہل علم,
دوسرا عالم دین, اس کو معمولی وہی سمجھے گا جس کے دل میں نفاق ہے.
اور تیسرا منصف بادشاہ,
تیسرا منصف بادشاہ انصاف پسند حکمران, جس کی زندگی اللہ اور مخلوق کے حق میں انصاف والی ہے, اس کو معمولی وہی سمجھے گا جس کے دل میں نفاق ہے. کیونکہ تینوں کا مرتبہ اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اغد عالماً او متعلماً او مستمعاً او محباً ولا تكون الخامس فتهلك.
فرمایا چار میں سے ایک ہو جاؤ, پانچواں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. چار میں سے ایک ہو جاؤ, پانچواں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے.
کہ تو یا تو عالم بن جا یا طالب علم بن جا یا علم کا سننے والا یا علم اور علماء سے محبت رکھنے والا.
یا تو عالم بن جا یا طالب علم بن جا یا علم والوں کی بات سننے والا بن جا یا ان سے محبت کرنے والا بن جا. ولا تکن الخامس, پانچواں درجہ نہ بننا کہ ان کی تیرے دل میں بغض ہو, عداوت ہو, برائی ہو, یہ نہ بننا, ہلاک ہو جائے گا.
ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تو عالم بن یا طالب علم, اگر دونوں نہ بن سکے تو علماء سے محبت رکھنا, ان سے بغض نہ رکھنا. ایک حدیث میں وارد ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن شریف کے حاملین یعنی حفاظ اور علماء قیامت کے دن جنت والوں کے چودھری ہوں گے. دوسری حدیث میں وارد ہے, حاملین قرآن اللہ کے ولی ہیں, جو شخص ان سے دشمنی کرتا ہے وہ اللہ سے دشمنی
قرآن کا علم رکھنے والے عمل کرنے والے اللہ کے ولی ہیں, جو ان سے دشمنی کرتا ہے وہ اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے,
اور جو ان سے دوستی کرتا ہے وہ اللہ سے دوستی کرتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت پر تین چیزوں سے زیادہ کسی چیز کا خوف نہیں کرتا.
مجھے اپنی امت کے بارے میں تین چیزوں کا بہت ڈر ہے کہ ان مصیبتوں میں مبتلا نہ ہو جائے. نمبر ایک,
ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ علم والے شخص کو دیکھیں اور اس کو ضائع کر دیں, پرواہ نہ کریں.
علم والے کو دیکھیں اور اس کی قدر نہ کریں اور اس کو ضائع کر دیں.
امام نووی شرح مہذب میں لکھتے ہیں کہ بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے, جو شخص میرے کسی ولی کو ستائے میری طرف سے اس کو لڑائی کا اعلان ہے. اور خطیب بغدادی نے حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ اگر فقہا اور علماء اللہ کے ولی نہیں تو پھر اللہ کا کوئی بھی ولی ہے ہی نہیں.
اگر ایک عالم دین, ایک فقی جس کی زندگی میں گناہ نہیں, اگر یہ اللہ کا ولی نہیں تو پھر زمین میں کوئی اللہ کا ولی نہیں.
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اسی فقی عالم کو تکلیف پہنچائے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی.
دین کی فقاہت رکھنے والے کو تکلیف پہنچانا ایسا ہے جیسے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی.
اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے اس نے اللہ جل جلالہ کو تکلیف پہنچائی. حافظ ابن ابو القاسم بن عساکر فرماتے ہیں, میرے بھائی ایک بات سنیے, حق تعالی شانو مجھے اور تجھے اپنی رضا کے اسباب کی توفیق عطا فرمائے, ہم کو ان لوگوں میں داخل فرمائے جس سے ڈرنے والے ہوں اور جیسا کہ چاہیے ویسا تقویٰ کرنے والے ہوں. یہ بات سنیے کہ علماء کے گوشت یعنی غیبت نہایت زہریلے ہیں.
علماء کا گوشت نہایت زہریلا ہے. علماء کا گوشت نہایت زہریلا ہے کیا مطلب؟ اگر تم پیٹ پیچھے ان کی غیبت کرو گے تو وہ گوشت, تم زہریلا گوشت کھا رہو گے, بڑا نقصان کرے گا. لحوم العلماء, علماء کا گوشت بہت زہریلا ہے, یعنی ان کے پیٹ پیچھے گوشت کھانا, ان کا غیبت کرنا, ان کا گوشت کھانا نا,
یعنی ان کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی پردہ دری کرنا یہ اللہ کی عادت ہے. یعنی جو لوگ علماء کو کی ذلت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پردہ دری فرماتے ہیں. جو شخص ان کو عیب لگانے میں لب کشائی کرتا ہے اس کے مرنے سے پہلے حق تعالیٰ شانو اس کے دل کو مردہ بنا دیتے ہیں.
اللہ اکبر. جو ان کے عیبوں کو تلاش کرتا ہے اور ان کے کمزوریوں کو تلاش کر کے پھیلاتا ہے اللہ مرنے سے پہلے ایسے بد نصیب کا دل مردہ کر دیتا ہے.
مولانا عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاوی میں لکھتے ہیں کہ اگر گالیاں دینے والے کا مقصود علم اور علماء کی تحقیر علم کی وجہ سے ہے تو فقہا اس کے کفر کا فتویٰ دیتے ہیں, ورنہ اگر کسی اور وجہ سے ہے تب اس شخص کے فاسق و فاجر ہونے میں اور اللہ کے غصے اور دنیا آخرت کے عذاب کے مستحق ہونے میں شبہ نہیں. اس کے بعد فقہا کے کلام سے نیز قرآن پاک اور احادیث سے اس مضمون کی تائید نقل فرمائی.
اصل میں یہ اس طبقے کی اتنی فضیلت اور اس کے تحفظ کے لیے اللہ کے نبی کی اتنی باتیں کیوں ہیں؟ اس لیے میرے عزیزو, اس طبقے کی عظمت دل میں ہے, احترام دل میں, تو زندگیوں میں دین ہے. اگر ان کا احترام زندگیوں سے نکل گیا تو امت کے اندر سے دین نکل گیا. آپ کو کہیں بھی دین کی صحیح شکل نظر آئے گی تو آپ کو لگے گا کسی عالم کی محنت ہے, کسی عالم کی محنت. یہ جو اللہ کے نبی اس کے اتنے فضائل بیان کر رہا ہے اور ان کی دشمنی پر اتنے وعید بتا رہا ہے, اس کی وجہ وہی ہے کہ ان کا تحفظ سے دین کا تحفظ ہے. مسلمانوں کے دلوں میں ان کا احترام, ان کی عظمت, ان کی قدر آئے گی تب مسلمانوں کی زندگی میں دین آئے گا, تب ان کے دلوں میں دین آئے گا, ورنہ وہ دین کہاں سے سیکھیں گے؟ वेबसाइट से, टीवी की स्क्रीन से, सिनेमाओं से सीखेंगे, उलमा की जूतियां सीधे करना सीखेंगे, वो तो अजमत कदर होगी तब होगा ना।
अल्लामा अब्दुल वहाब शेरानी जो अकाबिर सूफिया में हैं, उन्होंने किताब उहूद मुहम्मदिया में लिखी है, जिसका हासिल ये है कि फला फला बातों पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहद लिए हैं। उसमें लिखते हैं, हम लोगों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक आम अहद इस बात का लिया गया है कि हम उलमा कराम की इज्जत करें, एजाज करें और उनकी ताजीम करें, और हमें यह कुदरत नहीं है कि इनके एहसानात का बदला अदा कर सकें, चाहे वो हमें सब कुछ दे दें जो हमारी मिल्क में है और ख्वाह मुद्दतुल उम्र उनकी खिदमत करते रहें।
एक आदमी, एक आलिम दीन कोई मसला बताता है, दुनिया से चला जाता है, और वो आदमी 60 साल तक उस मसले पे अमल करता है, बताओ सवाब किसको मिलेगा? और हजारों आदमी को उसने मसला बताया हो और हजारों आदमी उस पर अमल करते हो और हजारों आदमियों की जिंदगियां बदली हों और उसकी बरकत से हजारों उलमा बने हों और उसकी बरकत से हजारों हफाज बने हुई हों और उसकी बरकत से हजारों दीन के मरकज बने हुए, बताओ कहां पहुंचेगा वो?
इस मुआहदे में बहुत से तलबा और बहुत से मुरीदीन कोताही करने लगे हैं, हत्ता कि हमको एक शख्स भी ऐसा नजर नहीं आता जो अपने उस्ताद के हकूक वाजिबा अता करता हो। ये दीन के बारे में एक बड़ी बीमारी है जिससे इल्म की इहानत का पता चलता है और इस ज़ात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के साथ लापरवाही का पता चलता है जिसने इसका हुक्म फरमाया है। इस किताब में एक दूसरी जगह लिखा है कि हम लोगों ने नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से यह आम अहद लिया गया है कि हम उलमा की और सुलहा की और अकाबिर की ताज़ीम किया करें, चाहे वो खुद अपने इल्म पर अमल ना किया करें, हम लोग उनके हकूक वाजिबा को पूरा करते रहें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मेरी उम्मत अपने उलमा से बुग्ज रखने लगेगी और बाजारों की इमारतों को बुलंद और गालिब करने लगेगी और माल और दौलत के होने पर निकाह करने लगेगी, यानी निकाह में बजाय दीनदारी और तकवे के मालदार को देखा जाएगा, तो हक ताला शानहु चार किस्म के अजाब उन पर मुसल्लत फरमा देंगे।
तीनों चीजें तो मौजूद है, उलमा से बुग्ज मौजूद है, बाजारों की इमारतें बहुत बुलंद बाला है, निकाह की वजह दौलत है। अब चार अजाब अल्लाह की तरफ से आएंगे, वो कौन कौन से हैं?
तहत साली हो जाएगी,
तहत साली होगी, रहमत की बारिश नहीं होगी।
बादशाहों की तरफ से मजालिम होने लगेंगे,
हुक्मरानों की तरफ से जुल्म बढ़ जाएगा,
हुक्काम खयानत करने लगेंगे,
हुक्काम खाइन और करप्शन करने लग जाएंगे,
और दुश्मनों के पैदर पे हमले होंगे।
हाँ, दुश्मन हमेशा उसके हमले शुरू हो जाएंगे, तो सभी है तकरीबन, और हम रख रहे हैं अभी अच्छा आ जाएगा, हम अच्छे नहीं होंगे तो अच्छा कौन सा होगा, बस बदतर ही आएगा।
आजकल इन अजाबों में से कौन सा नहीं है जो उम्मत पर मुसल्लत नहीं, लेकिन वो अपनी खुशी से इनके असबाब को इख्तियार करें तो फिर शिकायत क्या करनी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बनी इसराइल में एक घर में एक कुतिया थी जिसके बच्चा होने का वक्त करीब था। फिका और फतावा की किताबों में कसरत से मजमून नकल किया गया है कि इल्म से और उलमा से बुग्ज और नफरत सख्त अंदेशा नाक है। फतावा आलमगीरिया में निसाब से नकल किया है, मन अबगज़ आलिमन मिन गैर सबब ज़ाहिर खीफ़ अलैहिल कुफ्र, जो शख्स किसी आलिम से बिना किसी ज़ाहिरी सबब के बुग्ज रखे उसके कुफ्र का अंदेशा है।
यानी कोई ज़ाहिरी सबब नहीं कि वो कबीरा गुनाह में मुबतला है, कोई अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, फिर भी उसके दिल में उसका बुग्ज है, पर मैं अंदेशा है कि उसकी मौत कुफर पर हो।
जाहिरी सबब से ये मुराद है कि अगर कोई शरी वजह और दलील इस बात की हो तो मुजायका नहीं है, लेकिन बिना किसी शरी वजह के ऐसा करना सख्त अंदेशा नाक है। ऐसी सूरत में कि जब अंदेशा नाक सूरत पैदा हो जाने का खतरा है کیا ضروری نہیں کہ ہر شخص اس چیز میں خصوصی احتیاط برتے؟ کسی عالم کے قول کو رد کرنے کا حق ضرور حاصل ہے، اس کی تردید ضرور کی جا سکتی ہے، مگر جب ہی جب اس کے قول کے بالمقابل تردید کا شرعی سامان موجود ہو، اس کے قول کے خلاف دلائل شرعیہ موجود ہوں اور رد کرنے والا ان دلائل سے استدلال کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ یہ میرا مقصود ہرگز نہیں ہے کہ عالم جو بھی کہتے وہ صحیح ہے اور اس کے قول پر رد و انکار نہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس کے قول پر رد نہ کیا جا سکے یا اس کے اقوال و افعال میں غلطی کا احتمال نہ ہو۔ بے شک ہے اور ضرور ہے، لیکن رد کرنے والے کے واسطے اور غلطی پکڑنے
کوئی مسئلہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی فتویٰ سمجھ میں نہیں آ رہا، کسی عالم ربانی کی آپ کو رائے سمجھ میں نہیں آ رہی، تو آپ کو تو حق نہیں ہے اس کو رد کرنے کا، آپ کے پاس دلائل ہی نہیں، آپ تو دلائل کو سمجھتے نہیں۔ ہاں عالم، کوئی عالم رد کرے اچھا بھی لگتا ہے، آپ کو تبصرہ کرنے کا حق نہیں ہے۔
ضرور، لیکن رد کرنے والے کے واسطے اور غلطی پکڑنے کے واسطے بھی شریعت مطہرہ میں حدود قائم ہیں، اس کے درجات ہیں، اس کے قواعد و آداب ہیں۔
کہاں تک بولا؟ تھوڑی سی اہم بات ہے، پھر انشاءاللہ۔
کیا ہر وہ شخص جو اہل علم کے لباس میں ہو،
بس اوقات یہ خیال آتا ہے کہ یار یہ عالم لوگ کرتے بھی تو ایسی کام ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر ہم برا نہ کہیں تو اور کیا کہیں؟ تو حضرت نے اس کا جواب دیا اور یہ بہت اہم ہے، اور اس میں بس اوقات میری جہالت ہوتی ہے کہ میں عالم کو مجھے پہچان نہیں ہے، ہر داڑھی والا، ہر ٹوپی والا، ہاں ہر مسجد کا امام، ہر مسجد کا مدرسے کا متمم ہم سمجھتے ہیں عالم ہے، ایسا نہیں ہوتا بھائی۔ جیسے ایک آدمی پرچون کی دکان بنا لیتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ اس کا اہل بھی ہو، اور مثال کے طور پہ ایک آدمی نقلی ڈاکٹر بن کے جو ہے وہ کمپاؤڈر ہے، اصل میں ڈاکٹر کی دکان کھول لی، ہے تو کمپاؤڈر وہ، لیکن اس نے اپنا ڈاکٹر فلاں 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 فلاں، ٹھیک ہے نا، وہ تو میری سمجھ کی بات نا کہ میں سمجھوں کمپاؤڈر کون سا ہے، ڈاکٹر کون سا ہے، اور میں سب کو ایک لاٹھی سے آنکھ، سب ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں، یہ بات اہم ہے۔
کیا ہر وہ شخص جو اہل علم کے لباس میں ہو، کسی عربی مدرسے میں طلباء کے رجسٹر میں نام لکھا چکا ہو، یا تقریر بہت اچھی کرتا ہو، یا تحریر بہت شاندار لکھتا ہو، وہ عالم ہے اور علماء کی جماعت کا فرد ہے، اس لیے ہر شخص کی بات کو لے کر اور سن کر علماء کی طرف منسوب کر دینا ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟
ہر شخص کی بات ہمارا عالم نے یوں کہا ہے، ہاں تو بھیا ایک آدمی داڑھی ٹوپی ایسا ضرور تھوڑی کہ وہ عالم ہو،
کیا کھڑے
اس لیے عالم کا نام لے کر اس کو برا نہ کہو۔ ایک شخص نماز پڑھنے آیا اور چپل چوری کر کے چلا گیا، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص گیا، کہا نمازی نے چوری کر، کہا بیٹے ایسا نہیں کہتے نمازی نے چوری کی، نمازی کبھی نہیں چوری کر سکتا، کوئی بہروپیا تھا نمازی کے روپ میں آیا تھا، تھا وہ چور، چوری کرنے آیا تھا، وہ نمازی کے روپ میں آیا تھا، تو یوں کہا کرو چور نے چوری کی ہے، نمازی کے روپ میں آیا تھا، ورنہ عالم دین تو ایسا نہیں کر سکتا، وہ تو کوئی بہروپیا ہے، اس نے روپ اپنایا ہوا ہے، اسے تو روپ اپنایا ہوا ہے۔
کیا کھڑے اور کھوٹے کا فرق اصلی اور جعلی، واقعی اور مصنوعی دنیا کی ہر چیز میں نہیں ہے؟
کیا ہر چیز میں آپ فرق نہیں کرتے، نقلی اور اصلی، ہاں صحیح اور غلط ہر جگہ میں کرتے ہیں آپ، اور یہ طبقے ہر چیز میں، مزدوری آپ کو کنڈکٹر میں مل جائیں گے، انجینئر میں مل جائیں گے، ڈاکٹروں میں مل جائیں گے، ہر جگہ کے اندر نقل اصل موجود ہے۔ तो इस तबके के अंदर भी है।
देखो दुनिया की कीमती से कीमती चीज सोना चांदी और जवाहरात हैं, और जरूर से जरूरी और हर शख्स का मोहताज ही रही पेशा हकीम और डॉक्टर का पेशा है, तो फिर क्या दोनों किस्में ऐसी नहीं हैं जिनमें खरे से खोटा ज्यादा और असली से नकली ज्यादा ना मिलता हो?
हर जगह ऐसा है, खोटा ज्यादा मिलता है, खरा कम मिलता है। हाँ, खोटा ज्यादा है, खरा कम है, लेकिन असली जरूर है, तलाश करने से मिल जाता है, देखने से पता चल जाता है, देखने से पता चल जाता है, तलाश करने से मिल जाता है।
तो फिर क्या हकीमों और डॉक्टरों को इस वजह से गालियां दी जाती हैं कि उनके लिबास में मसनूई और खतरा जान तबीब ज्यादा हैं?
खतरा जान तबीब हो कोई नकाली तो क्या सब तबीबों को छोड़ देते हैं, सब डॉक्टरों को गालियां देना शुरू कर देते हैं? नहीं, सही डॉक्टर तलाश करते हैं, अच्छा डॉक्टर तलाश करते हैं, स्पेशलिस्ट देखते हैं, लोगों से पूछते हैं, डॉक्टरों के लोगों से पूछते हैं, यार कौन अच्छा डॉक्टर है जो वाकई अपने फील्ड में, करते हैं ना भाई। तो ऐसी इस तबके के अंदर भी है।
यह हर सोने चांदी और जवाहरात को इस वजह से फेंक दिया जाता है कि वो नकली और मसनूई ज्यादा मिलते हैं? नहीं नहीं, बल्कि इन चीजों में यहाँ तक इफरात की जाती है कि जहाँ मशहूर और वाकिफ तबीब मैसर नहीं होता, वहाँ जानबूझकर ऐसे ही तबीबों की तरफ रुजू किया जाता है। ये क्यों? इसलिए कि जरूरत सख्त है और तबीब हाजिक के पास फौरन पहुँचना मुश्किल है। मसनूई सोना दीदा दाने सा खरीदा जाता है क्योंकि जरूरत को पूरा करना ही है, और असली सोना इस वक्त मिलना दुश्वार है या बहुत महंगा है कि तहम्मुल नहीं हो सकता, लेकिन उलमा सभी गर्दन जदनी हैं इसलिए कि इनके लिबास में झूठे बहुत हैं। तुमने गौर किया कि फर्क क्यों है? इसलिए कि वह जरूरत की चीजें समझी जाती हैं और ये बेजरूरत है, इनके बगैर चारा कार नहीं है, और ये बेकार मद है, इनमें अच्छे से अच्छे तबीब की तलाश है, लेकिन उस वक़्त तक कि अच्छा तबीब मिले जो भी मौजूद हो नहायत मुग्तनम है, और उसकी राय पर अमल नहायत ही अहम और ज़रूरी है, और यहाँ हकीकी उलमा मिलते नहीं हैं, और जो मिलते हैं वो हमारे नज़दीक कामिल नहीं हैं।
हालांकि अगर गौर किया जाए और दीनी जरूरत को जरूरत समझा जाए, दीन का एहतमाम और इसकी फकर कुलूब में कम से कम इतनी तो हो जितने एक अजीज के बीमार होने की या बेटी के निकाह करने की, तो आलिम कामिल की तलाश में तबीब हाजिक की तलाश से ज्यादा सरगर्दा हो। अगर दीन की इतनी अहमियत हो जितनी बीमारी की इजाले की अहमियत होती है, तो आदमी डॉक्टर से ज्यादा किसको तलाश करेगा? एक अच्छे आलिम दीन को तलाश करे। बीमारी आ जाए तो अच्छा डॉक्टर तलाश कर लेता है, इसलिए कि उसकी अहमियत है, लेकिन चूंकि दीन की इतनी अहमियत नहीं है इसलिए अच्छे आलिम को तलाश करने की जरूरत नहीं है। हमारे यहां पता क्या होता है, वो जब मैथ पढ़ानी होती है, साइंस पढ़ानी होती है, और जो है वो अंग्रेजी पढ़ानी होती है, कोई अच्छा टीचर, अच्छा ट्यूटर, और जब कुरान पढ़ाना होता है कोई सस्ता सा, अजीब बात है ना। कोई डॉक्टर रखना हो अच्छा डॉक्टर, इमाम रखना हो सबसे निकम्मा, सबसे सस्ता, अजीब है। और फिर कहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ट्यूशन अपने बच्चे को अच्छी जगह पढ़ाएंगे, अच्छा टीचर रखेंगे अंग्रेजी का, मैथ का, साइंस का, अच्छा टीचर, कुरान पढ़ाने वाला कौन है? बस ये कि पैसे कम लेता हो, ये हमारा मियार है। कल देख लेंगे इंशाल्लाह, इसको है बहुत अहम। ठीक है भाई, इंशाल्लाह असल में जल्दी फारिग करना है आपको, आप लोगों की तिलावत भी रहती होगी, कुरान भी खत्म करने होंगे, अल्लाह ने एक रात और भी दे दी है माशाल्लाह, वरना तो पर्चियां भी बहुत सारी पड़ी थी, लेकिन सोचा कल ही करेंगे। थोड़ा सा आप आराम भी करना होगा, सुबह जल्दी उठना भी है, जुम्मा है, 11 बजे तक उठेंगे, खाली कर देंगे ना। نیچے پھر نمازیوں کا اہتمام ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی, انشاءاللہ.